اس کے انعامات کو حاصل کرنے کی، اس قدر ضرورت ہوگی اس میں نازل ہونے والے رحمتوں کو پانے کی، اس قدر ضرورت ہوگی اس کے اندر قرب خدا کے مواقع کو حاصل کرنے کی۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس نیت سے کہ اس مہینے کو اگر پایا جائے گا، یہ مہینہ اگر ہماری زندگیوں میں آ جائے گا، اس میں ایک ایک نیکی پر ستر ستر نہیں، سات سو سات سو نیکیوں کا ثواب لکھا جانے والا ہے، ایک ایک عمل کا ثواب سات سو گنا بڑھا کر لکھا جانے والا ہے، اور وہ عمل چاہے کہنے کی زبان سے کرنے والا ہو، ہاتھ پیر سے اس کا تعلق ہو، یا دل سے اس کا تعلق ہو، یا قابلیتوں کے استعمال سے اس کا تعلق ہو، یا وقت اوقات کے دینے سے اس کا تعلق ہو، عقائد سے اس کا تعلق ہو، کل عمل ابن بنی آدم، ہر بنی آدم کا تعلق، دوسروں کی خدمت سے اس کا تعلق ہو، معاملات سے ہو، کھانا کھلانے اور کھانا کھانے سے ہو، پینے پلانے سے ہو، سونے جاگنے سے ہو، یا کوئی بھی عمل ہو، اس کے اندر ہر وہ عبادت، ہر وہ عمل عبادت بن جایا کرتا ہے جو روزے دار فطری طور پر انجام دیا کرتا ہے۔ ایک دور سے روزے دار گزر رہا ہے اور وہ دور عام طور پر اس کے لیے عبادت کا نہیں ہے، لیکن روزے کی برکت سے وہ وقفہ، وہ عرصہ، وہ وقت بھی اس کے لیے عبادت کے کام میں لکھا جا رہا ہے۔ اب عبادت، روزے دار اگر سو بھی رہا ہے تو چونکہ وہ روزے کی حالت میں سو رہا ہے تو اس کا سونا بھی عبادت، عام حالات میں اگر وہ سوئے گا تو وہ ثواب یا وہ انعام وہ کیسے پائے گا اس نیند کے اندر جو روزے دار روزے کی حالت میں پایا کرتا ہے۔ تو اس کے اندر روزے کی برکت سے ہر عمل بندے کا عبادت بن جایا کرتا ہے، مستحق سے اجر، مستحق سے صلہ اور انعام ہو جایا کرتا ہے بندہ۔ اسی لیے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے اپنی عمر میں برکت کی، اور اس سے مقصد اپنے امتیوں کو سبق دینا ہے کہ تم بھی یہ دعا مانگا کرو تاکہ تمہاری جو کم عمریں ہیں، عمریں جو ہماری کم رکھی گئی ہیں، اور ہمیں سابقہ پچھلی امتوں کے افراد سے، امتیوں سے ہے جن کی سینکڑوں سال نہیں بلکہ ہزاروں سال تک کی عمریں بھی ہیں، اور ان کے ساتھ میں ہمارا مقابلہ ہے، تو مقابلے کی اور اس میں غالب آنے کی، ان سے بڑھ کر نیکیوں میں حصہ لینے کی، ان سے زیادہ اجر کے پانے کی، یا ان کم سے کم ان کے برابر اجر پانے کی کیا صورت ہوگی؟ یہی تو صورت ہوگی کہ یا تو ہماری عمر بڑھا دی جائے یا ہماری نیکیاں بڑھا دی جائیں۔
کیب نمبر 4565، پلیز ریموو یور کارڈ، یو بلاک دی ایگزٹ۔ فلیش ہی کیا ہے 4565، آپ نے بلاک کر دی ہے، آپ پلیز ہٹا لیں اپنی گاڑی۔
تو نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے یا دوسروں کے ساتھ اپنے موازنے اور ان پر غالب آنے کی یا ان کے برابر ہونے کی دو صورتیں، یا تو یہ کہ ہماری عمریں بھی ان کی جتنی کر دی جائیں، سینکڑوں سال کی اور ہزاروں سال کی، یا پھر یہ کیا جائے کہ ہم جو نیکی کریں اس نیکی کا صلہ بڑھا چڑھا کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کرم کا یہ معاملہ کر دیا ہے کہ ہماری عمریں تو اتنی ہی رکھی ہیں، 60 سال کی عمر ہے، اس امت کے کا اوسط حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ 60 سے 70 کے بیچ اس عمر کا اوسط ایوریج ہے کہ میری امتیوں کی عمر اتنی ہوا کرے گی، کسی کسی کو اللہ پاک اس سے زیادہ دے دیں، یہ استثناء ہی ہے، ایوریج جو بتایا جاتا ہے وہ دونوں طرف کو کور کر کے بتایا جاتا ہے۔ الغرض دوسری صورت کو اختیار کر کے یا دوسری صورت کو ہم پر مسلط کر کے، ہمیں دے کر کے اللہ پاک نے ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ کر دیا کہ اجر ہمیں زیادہ مل رہا ہے اور عمل ہم کو تھوڑا کرنا ہے۔ سب 700 نیکیاں اگر پانا ہے ہم کو تو 700 عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 700 نیکیاں 700 مرتبہ سبحان اللہ کا ثواب حاصل کرنا ہے تو 700 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک سیکنڈ میں سبحان اللہ جو کہا گیا روزے کی حالت میں، رمضان کے مہینے میں، اور روزے کے علاوہ بھی راتوں کے اوقات میں جاگ جاگ کر جو عبادتیں کی جائیں گی، تلاوت قرآن پاک کی جائے گی، اس کے ایک ایک حرف کا ثواب 700 حرف کے برابر ملے گا۔ سبحان اللہ کوئی ایک دفعہ کہے گا، لکھا جائے گا اتنا جتنا اس نے 700 مرتبہ وہ کہا، پڑھے گا وہ ایک نفل، لکھا جائے گا جیسے اس نے 70 نفلیں پڑھ لی ہو، اور پڑھے ایک فرض کا ثواب، نفل پر فرض کا ثواب دے دیا جائے گا، اور ایک فرض پڑھے گا تو 70 نفلوں کا ثواب اس کو دے دیا جائے گا۔ تو ہر عمل اس کے اندر بڑھ جایا کرتا تھا، اس لیے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم برکت کی دعا کرتے تھے۔ لوگ جب زندگیوں سے عاجز آ جاتے ہیں، حالات سے تنگ ہو جاتے ہیں، اپنے اندرونی زندگیوں کی دشواریوں کی وجہ سے، خانگی معاملات کی وجہ سے، دوسرے اور اختلافات کی وجہ سے جب دل تنگ ہو جاتا ہے تو لوگ اس قسم کی دعائیں مانگنے لگتے ہیں کہ اللہ اب اس دنیا سے اٹھا لے۔ اس قسم کی دعائیں مانگنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ ہمیں کیا پتا کہ اگر ہم یہ دعا کرتے ہیں اور اس حال میں ہمارا خاتمہ ہو جائے، بعد کی ہماری زندگی کیسے گزرنے والی تھی اور اب اس حال میں خاتمہ ہونے پر ہمارا انجام اللہ کے پاس کیا ہونے والا ہے، ہمیں اس کا کچھ حال نہیں، پتہ نہیں ہے، ہمیں اس کا کچھ علم نہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ جو مشکلات کا دور گزر رہا ہے، زندگی کی تنگیوں کا دور گزر رہا ہے، اس دور کے بعد اللہ نے فراخی کا دور رکھا ہو جس میں اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت، زیادہ سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل ہو، مواقع حاصل ہو، آخرت کی تیاری ہو، اور پھر اس کے بعد میں ہمیں موت آئے تو اس موت کی وجہ سے ہم اللہ کے پاس کس قدر انعام کے، کس قدر اجر کے مستحق ہوں گے کہ ہماری آخرت ہمارے لیے ہم جیسا چاہتے ہیں ویسے تیار ہوں گے. تو اس قسم کے دعا مانگنے کی اجازت نہیں ہے کہ ہم زندگیوں سے بیزار ہو کر اپنی موت کی تمنا کرنے لگے. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تو آپس کا کی عادت یہ تھی کہ آپ یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم احینی اذا علمت الحیات خیرا لما علمت الحیات خیرا لو کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اللہ جب تک آپ میرے لیے میری زندگی کو بہتر سمجھتے ہیں اس وقت تک مجھے اس دنیا میں زندہ رکھیے، حیات رکھیے. وتوفنی اذا علمت الوفات خیرا لی، اور جب میرا اس دنیا سے چلے جانا میرے حق میں بہتر ہو تو اس وقت میں آپ میرے لیے قضا کا فیصلہ فرما دیجیے، مجھ پر موت طاری فرما دیجیے. تو ہمیں بھی اس میں تعلیم ہے کہ نیک نیتی کے ساتھ میں عمر کے اضافے اور عمر میں برکت کی دعا تو کی جا سکتی ہے، لیکن زندگی سے بیزار ہو کر موت کی تمنا کرنے کی اجازت نہیں. موت کی تمنا میں ایک بات یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ شہادت کے شوق کی خلاف ورزی نہیں. وہ اگر یہ مانگے کہ اللہ مجھے شہید کی موت عطا فرما، مجھے شہادت کا درجہ عطا فرما، تو شہادت کو مانگنا بھی موت ہی کو مانگنا ہے. شہادت کو مانگنا بھی، شہادت بھی زندگی کے خاتمے کا نام ہے، اگرچہ ایک نئی زندگی ملنے والی ہے، لیکن یہ نہ سمجھا جائے کہ موت کی تمنا جب نہیں کرنا ہے تو پھر شہادت کی دعا بھی کیسے مانگی جا سکتی ہے. دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. طبعی موت کی دعا مانگنا اور الگ ہے، شہادت کا درجہ مانگنا الگ ہے. شہادت کے درجہ مانگنے کا حکم آیا ہے، بلکہ حدیث شریف میں یہاں تک آیا ہے کہ جس بندے کے دل میں شہادت کا شوق نہیں ہے وہ منافق کی موت مرا. اور یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ موت کے لیے تیاری حد تک ہونا چاہیے بندے کو، دعا نہیں کرنا کہ موت دے دے، لیکن تیاری حد تک ہونا چاہیے کہ بیس بیس نہیں کئی کئی مرتبہ دن میں اس کو یہ موت یاد رہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت بھی دی ہے کہ جس کو ایک دن کے اندر کئی دفعہ، اور عادت بھی بیان کیا کہ بیس دفعہ موت کو وہ یاد کر لے اور اس دوران اس دن اس کی موت ہو جائے تو وہ شہید سمجھا جائے. تو موت کے تذکرے کی، موت کے یاد رکھنے کا یہ انعام اور اس کے یاد رکھنے کا یہ صلہ. حضرت حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم برکت کی دعا اس نیت سے مانگا کرتے تھے. ہم اپنے لیے بھی، اپنے بڑوں کے لیے بھی، جو بھی کسی بھی اعتبار سے ہمارے بڑے ہیں، ان کے لیے ہم برکت کی اضافے کی دعا ہم مانگ سکتے ہیں. یہ چیز حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اور آپ کے عمل سے ثابت ہے. دوسری چیز، اللہ پاک نے کرم کیا ہے کہ اللہ پاک نے ہم کو ایک ایسا مہینہ عطا ہونے والا ہے، اگر آج چاند نظر آ جائے گا، رمضان کا اور عید کا دونوں کا مدار چاند کے دیکھنے پر، کیلنڈروں کے اپنی طرف سے بنا لینے پر نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہمیں کوئی معیار نہیں دیا ہوتا تب تو ہم اختلافات کر سکتے تھے، لیکن جب وہ دیا گیا ہے کہ ہمیں چاند دیکھ کر کے روزے رکھنا شروع کرنا ہے اور چاند دیکھ کر کے روزوں کے ختم کرنے کا فیصلہ کرنا ہے، ہمیں جب ایک معیار مل گیا ہے تو اب جو اس معیار کو چھوڑ کر دوسرے طریقے اختیار کریں گے وہ اختلاف پیدا کرنے والے، امت میں تفرقہ پیدا کرنے والے سمجھے جائیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ اگر کوئی توحید اہلہ کے نام سے کہ سب کی عید ایک ہو جائے، توحید رمضان و سیام کے نام سے کہ سب کے روزے ایک ساتھ ہو جائیں، ہم غلط لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہ ہوں. وحدت، اتحاد اور اتفاق ایک اچھا نام ہے، لیکن اس کا ایک مطلب بھی ہے، اس مطلب کو بھی سمجھنا ضروری. توحید اور وحدت اور اتفاق اور اتحاد، ٹھیک ہے یہ چیزیں ہیں، اگر شریعت کے مطابق ہوتے ہوئے اس کو انجام دیا جائے گا تو ہم سب کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر شریعت کا حکم توڑ کر کے اتحاد و اتفاق کو کا نام لیا جا رہا ہے تو یہ تو یہ ہے کہ اللہ کے خلاف میں بغاوت کر کے باغیوں کی تعداد کو بڑھائی جا رہے ہیں. اللہ نے حکم دیا، رسول اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ چاند کو دیکھ کر کے روزے رکھا کرو، اور ہم چاند کو دیکھ کر روزہ رکھنے کے لیے تیار نہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ سب ہمارے ساتھ ہو جائے تاکہ توحید ہو جائے، تاکہ وحدت ہو جائے، تاکہ اتفاق ہو جائے، تاکہ اختلاف نہ ہو، ختم ہو جائے تفرقہ. تو یہ ساری چیزیں تو یہ ہوئی کہ ہم شریعت کو توڑیں گے اور توڑنے میں اوروں کو اپنے ساتھ لیں گے، یہ تو غلط بات ہو گئی. سمجھداری کی بات یہ ہے کہ جو معیار شریعت نے ہم کو دیا ہے اس معیار پر ہم خود بھی چلیں اور دوسروں کو اس پر چلانے کی کوشش کریں. اگر یہ کوشش ہوگی جیسا کہ کیا جا رہا ہے علماء کی طرف سے تو پھر اس میں سب ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. یہ اختلاف نہیں ہے، یہ تفرقہ نہیں ہے. اختلاف اس سے ہٹنے کا نام ہے، تفرقہ اس سے ہٹنے کا نام ہے. حضرت اللہ پاک نے اگر یہ موقع دیا تو ہماری زندگیوں کے اندر ایک سنہری موقع ہوگا, ہماری زندگیوں کے اندر ایک بہت ہی عمدہ عبادتوں کے ذریعے سے اللہ کے قرب کو اور نیکیوں کے کمانے کا موقع ہم کو ہاتھ آئے گا. اللہ پاک نے اس کے اندر روزے کو فرض فرمایا ہے اور تراویح کو تطوع نفل کے طور پر مقرر فرمایا ہے, طے فرمایا. روزے کا فرض کیا جانا یہ اسلام کے اہم امور میں سے ہے, ارکان میں سے ہے. جیسے ایک تخت ہو, ایک عرش ہو اور اس کے پائے ہوں, اگر ان میں سے ایک پایا بھی نکل جائے گا تو وہ تختہ تخت نہیں رہے گا, تختہ بن جائے گا. ایسے ہی حال ہے اسلام کی بنیادوں کا, ایسے ہی حال ہے اسلام کے ارکان کا. نماز اس کا رکن ہے, روزہ اس کا رکن ہے, حج اس کا رکن ہے, زکات اس کا رکن ہے. اگر یہ چیزیں جان بوجھ کر کوئی ترک کر دیتا ہے تو وہ اس اسلام کے تخت کو تختہ بنا رہا ہے, اس کی حالت یہ ہوئی ہے. اللہ پاک نے کرم کا معاملہ کر دیا کہ صرف 30 دن کے روزے رکھے ہیں, 12 مہینوں کے اندر صرف 1 مہینے کے روزے ہم پر مقرر فرمائے. اگر وہ چاہتے تو ان کو اختیار تھا کہ 1 مہینہ نہیں 12 مہینے ہم پر طے فرما دیتے, 1 مہینہ نہیں 3 مہینے 4 مہینے ہم پر طے فرما دیتے, کہ اللہ پاک نے کرم کیا کہ صرف 1 مہینہ ہم کو روزہ رکھنا ہے. اور اس کے اندر بھی سختیاں اللہ پاک فرما سکتے تھے, جیسا کہ شروع اسلام کے اندر کسی قدر سختیاں تھیں روزے کے اندر. اب ہمارے لیے سہولت یہ ہے کہ ہم سحر بھی کرتے ہیں اور ہم افطار بھی کرتے ہیں, رات کے اندر کھانا پینا وغیرہ ہمارے لیے جائز. شروع اسلام میں جب روزہ شروع ہوا تھا, فرض ہوا تھا, تو صرف ایک وقت کھانے کی اجازت ہے. افطار کے بعد سے لے کر جب تک بندہ سوئے نہیں اس وقت تک اس کو کھانے کی اجازت. اگر بندہ سو گیا اور افطار نہیں کر سکا تو پھر اس کا روزہ سونے سے شروع ہو گیا. اب جب دوسرے دن افطار کا وقت آئے گا تب اس کو کھانے کی اجازت تھی, تب اس کو پینے کی اجازت تھی. تو شروع شروع میں تو اس قسم کی سختیاں تھیں. اللہ پاک چاہتے تو ہمارے لیے یہ سلسلے کو دراز فرمایا کر دیتے, اگر چاہتے تو آج بھی ہمارے لیے یہی حکم ہوتا. لیکن کرم ہو گیا کہ اس میں بھی ہمارے لیے سہولتیں, رعایتیں, خصوصیتیں, سہولتیں, یہ ساری چیزیں, رخصتیں ہم کو حاصل ہو گئی. ہم اس کی قدر کریں, اور قدر یہی ہے کہ ہم جب تک روزہ رکھنے پر قادر ہوں ان روزوں کو رکھا کریں. معمولی معمولی آزار کی بنیاد پر ہم اس کو ترک نہیں کریں. ایک صاحب کہنے لگے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں, مجھے اجازت ہے کہ روزہ چھوڑ دوں. پوچھا گیا کیا عذر ہے, کہنے لگے میرے پیر میں درد ہے. ان سے پوچھا گیا آپ کو روزے کو پیر سے کیا تعلق ہے, کہنے لگے کچھ نہیں. تو پھر روزہ چھوڑنے کا کیا سوال ہے؟ تو معمولی معمولی آزار کی بنیاد پر روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. ڈاکٹروں کے کہنے کا اعتبار بھی ہے, لیکن جو ماہر ہوں اور جو صرف اپنے اوپر رسک نہ لینے کی خاطر کہہ رہے ہیں ان کا اعتبار نہیں ہے. سب آپ حضرات کے روزوں کی حفاظت کی خاطر, فرائض کی حفاظت کی خاطر اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اگر ہمیں ڈاکٹروں نے بتایا بھی ہے کہ آزار کی بنیاد پر ہمارے لیے روزہ رکھنا مضر ہو سکتا ہے, تو ہم ان کیفیتوں کو, اپنے احوال کو جیسے ہم نے ڈاکٹروں کے سامنے رکھا ہے ویسے علماء کے سامنے رکھ کر بھی پوچھ لیں کہ ہماری حالت یہ ہے, اطباء اس سے منع کر رہے ہیں روزے سے, کیا شرعی اعتبار سے ہمیں اس کی اجازت ہے یا یہ ہمارے لیے عذر نہیں بن سکتا ہے. ان چیزوں کے پوچھ لینے کی سخت ضرورت ہے, اس لیے کہ ایک ایک فرض روزے کی جو اہمیت ہے, حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت تک کے روزے نفل روزے اگر رکھے جائیں گے تو ایک فرض روزے کی تلافی نہیں ہو سکتی. اگر کسی نے ایک روزہ چھوڑ دیا اس کے بعد پھر وہ رمضان کا فرض روزہ چھوڑنے کے بعد ساری زندگی نہیں, قیامت کی صبح تک اگر اس کی تلافی کرنا چاہتا ہے ہر روز روزہ رکھ کر, تو اس ایک فرض روزے کی تلافی نہیں ہو سکتی. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اگر ہم معمولی آزار کی بنیاد پر اس جیسے فریضوں کو ٹھکرا دیں گے, ان کو حقارت سے دیکھیں گے یا ان کی پرواہ نہیں کریں گے یا جیسی توجہ ان کو دی جانی چاہیے اور ان کو اپنانا چاہیے ویسا نہیں اپنائیں گے, تو ہم نہ رسول اللہ کا نقصان کرنے والے ہیں, نہ خدا کا کوئی نقصان کرنے والے ہیں, نہ امت مسلمہ کا اس میں کوئی نقصان ہے. جو اس گڑھے میں گر رہا ہے اسی کو چوٹ لگنے والی ہے, جو یہ عمل کر رہا ہے وہ اسی کو نقصان پہنچنے والا ہے. وہ اللہ کے روبرو جب کھڑا ہوگا اور سوال ہوگا تو پھر وہ کیا جواب اللہ پاک کو دے گا, وہ خود یہ سوچ لے اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو تیار کر لے کہ جب اللہ پاک نے میرے اوپر یہ چیز طے کر دی ہے تو میں اس کو انجام دوں. اور پھر اللہ پاک نے ہماری جانوں کو خرید لیا, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے ہماری جانوں کو بھی خرید لیا, اللہ نے ہمارے مالوں کو بھی خرید لیا. اس کے بعد اب وہ ہم پر جو چاہیں مسلط کر سکتے تھے, لیکن سہولتوں کے ساتھ میں جو چیزیں ہمیں ملی ہیں کم سے کم اس کو اپنانے والے بنے. دوسری چیز اس کے اندر جو طے فرمائی گئی ہے وہ تراویح کی نماز ہے. تراویح کی نماز 20 رکعتیں ہیں, 20 رکعتوں کے اندر 40 سجدے ہوتے ہیں. اور تراویح کے ذریعے سے چاہا کیا گیا ہے, چاہا یہی گیا ہے کہ بندہ اللہ سے جس قدر قریب ہو سکتا ہے قریب ہو, اللہ سے جس قدر تعلق بندے کا بن سکتا ہے بن جائے. ہوتا یہ کہ ہمارے دنیاوی کاروبار اللہ سے جدا کرتے ہیں, دین سے تعلق کو کمزور کرتے ہیں, اسلامی مذہبی وابستگی کو کمزور کر دیتے ہیں. اللہ پاک نے ہمارے ساتھ یہ فضل فرمایا کہ ایک مہینہ خاص اس کے لیے رکھ دیا کہ دنیاوی کاروبار سے اور اس کی جھنجھٹوں سے اور اس کے بوجھوں سے ہم نکل کر کے اس طرف آئیں, اور جو 11 مہینوں کے اندر کمزوری رہ گئی ہے اس کی ایک مہینے کے اندر تلافی کر دیں. تو یہ 20 رکعتیں طے کی گئی ہیں, اور 20 رکعتیں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی ہیں, صحابہ کرام نے ادا فرمائی ہیں, 40 سجدے اس کے اندر پڑھتے ہیں. 40 سجدے کیا ہیں؟ ایک سجدہ اللہ کے قریب ہونے کا ایک مقام ہے, اللہ کے قرب کا ایک مقام ہے. تو جو بندہ ایک دن کی تراویح 20 رکعت ادا کرتا ہے وہ 40 مقامات کو قرب خداوندی کے طے کر لیتا ہے. اب یہ سمجھ لے بندہ کہ اگر کوئی اس سے کم ادا کرتا ہے تو وہ کس بنیاد پر اس کو کمی کا اعتراف کر رہا ہے یا کمی کو اپنا رہا ہے؟ اگر کوئی 8 پڑھ رہا ہے یا اگر کوئی 12 پڑھ رہا ہے تو وہ 16 سجدے ادا کر رہا ہے, 16 یا 20 سجدے ادا کر رہا ہے, اور اس کے بعد میں پھر وہ 24 سجدے ادا کر کے نکل گیا, تو وہ کس کا نقصان کر رہا ہے؟ قرب خداوندی کے جو مواقع رمضان کے اندر ہم کو ملے ہیں, ہم اس کو زیادہ سے زیادہ غنیمت کے ساتھ میں حاصل کرنے والے بنے, نہ یہ کہ اپنی کاہلی کے لیے اسلام کے اندر جواز کی صورتیں یا جواز کی دلیلیں تلاش کرتے پھر. خود ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ ہماری اپنی کمزوری ہوگی کہ ہم 8 یا 12 کے چکر میں پڑھیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 20 پڑھے تو ہمیں کہاں سے دلیل مل گئی 8 کے پڑھنے کی یا 12 کے پڑھنے کی؟ صحابہ کرام نے جب 20 پڑھے تو ہمیں کہاں سے دلیل مل گئی 8 کے پڑھنے کی یا 12 کے پڑھنے کی؟ اب ہوا یہ کہ ہماری طبیعتیں کاہل ہو گئی, تو کاہلی کے جواز کے لیے یا کاہلی کے عذر کو چھپانے کے لیے کسی معمولی تنکے کی بھی ضرورت اگر ہمیں نظر آ جائے گا تو ہم اسی کو اپنا سہارا بنا لیں گے. ورنہ صحابہ سے زیادہ کیا ہماری فہم ہو سکتی ہے, حضور سے زیادہ کیا ہم شریعت کو کے احکامات کو بیان کر سکتے ہیں؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے سے لے کر آج تک کے زمانے تک جمہور امت نے جتنی رکعتیں ادا فرمائی ہیں وہ 20 کی تعداد میں ہیں. اگر ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں تو ہم یہ جمہور کی مخالفت کرنے والے ہوئے, اور اپنی کاہلی کے وجہ سے اور ایک اسلام کی ایک دلیل کو, اسلام کے صورت کو, اسلام کے چہرے کو مست کر کے بگاڑ کر کے سامنے لانے والے ہو جائیں گے. اس کے اندر ضرورت ہے کہ فرض روزوں کو فرض کی اہمیت دے کر کے ہم ادا کرنے والے بنے, اور تراویح کی نماز کو ہم مقامات قرب خداوندی کا ذریعہ سمجھ کر کے اپنانے والے بنے, اور اس کے اندر اپنی کوتاہیوں کو آڑے نہ آنے دیں, اس میں اپنی کمزوریوں کو بیچ میں رکاوٹ بننے نہ دیں. اس لیے کہ اللہ پاک نے نماز کو بندوں کی معراج فرمایا ہے. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو حضور کی معراج وہاں پر تشریف لے جانا تھا. آپ نے سوچا امتیوں کے لیے میں کیا لیتا آؤں, تو اللہ پاک نے تحفہ نماز کا دے دیا. اب یہ حضور کی معراج عرش پر ہے تو ہماری معراج فرش پر ہے. ہماری معراج فرش پر یہی ہے کہ ہم اپنا سر سجدے میں رکھ دیں. یہاں پر ایک اور چیز بھی ذہن لوگوں کو ستاتی ہے یا ذہن میں خلجان پیدا ہوتا ہے کہ جب اس کے اندر ہر قسم کا عمل عبادت بن جاتا ہے تو پھر ہمیں اس قسم کے مشقت بھرے اعمال کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب بندہ سو ہی رہا ہے تو مشقت بھرے اعمال کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب میں بندوں کی خدمت انجام دے رہا ہوں, کسی کا کچھ کام انجام دے رہا ہوں, میں کسی کے ساتھ صلہ رحمی کر رہا ہوں, تو یہ بھی تو میں نیک کام کر رہا ہوں, پھر مجھے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بھی عبادت ہے, یہ بھی عبادت ہے, وہ بھی اطاعت ہے, یہ بھی اطاعت ہے, وہ بھی دین ہے اور یہ بھی دین ہے, تو پھر میں وہ چھوڑ کر یہ کیوں اپناؤں یا یہ چھوڑ کر وہ کیوں اپناؤں؟ میں صلہ رحمی کو چھوڑ کر یا صلہ رحمی کرتے ہوئے میرے لیے نماز پڑھنا کیا ضروری ہے؟ میں کسی کے ساتھ تعاون کر رہا ہوں تو تعاون کے ساتھ میرے لیے روزہ رکھنا کیا ضروری ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ عبادتیں دو قسم کی ہیں. ایک عبادات براست ہوتی ہیں, براہ راست عبادتیں ہیں, وہ مقصود ہیں, چاہے ان کے فوائد حاصل ہوں تو بھی ان کو کرنا ہے, اور ان کی حکمتیں حاصل نہ ہوں تو بھی ان کو کرنا ہے. دوسری قسم کی عبادتیں وہ ہیں جو نیت کی وجہ سے اور نیک نیتی کی وجہ سے دوسرے تعلقات کی بنیاد پر عبادت بنتی ہیں, ویسے ہی وہ مطلوب اور مقصود نہیں ہوتی. جیسے وضو کرنا ہے, نماز پڑھنا ہے, وضو بھی عبادت ہے, نماز بھی عبادت ہے, لیکن خود وضو مطلوب نہیں ہے, نماز کے لیے وضو مطلوب ہے, لیکن نماز خود مطلوب ہے. اب نماز بغیر وضو کے نہیں پڑھی جا سکتی, اس واسطے وضو بھی عبادت بن گئی. تو وضو بھی عبادت ہے اور نماز بھی عبادت ہے, لیکن دونوں عبادتوں میں فرق ہے. ایک بالواسطہ عبادت ہے وضو, نماز کی وجہ سے عبادت بنی, اور ایک بلا واسطہ عبادت ہے نماز, وہ کسی اور چیز کی وجہ سے عبادت نہیں. تو ہمیں یہاں پر یہ غلط فہمی نہ ہو کہ جب ہم ایک عبادت انجام دے رہے ہیں تو ہم دوسری عبادت کیوں انجام دیں. جو عبادتیں بالواسطہ عبادت بنتی ہیں ان کی وجہ سے بلاواسطہ عبادتوں کو ترک نہیں کیا جا سکتا. وضو کی خاطر آپ نماز کو چھوڑ دیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کسی کے ساتھ صلہ رحمی کر رہے ہیں, آپ روزے کو چھوڑ دیں کیونکہ میں روزے داروں کو کھانا کھلا دیتا ہوں, اب ان کا ثواب مجھے مل جائے گا تو مجھے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں. اس قسم کے عقلی دلائل کو, عقلی گھوڑوں کو یہاں دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر حکم کو ماننا ہے. عبادت مقصودہ ویسے ہی مطلوب ہوتے ہیں. اب عبادت مقصودہ نماز ہے, روزہ ہے, زکات ہے, حج ہے, دوسرے اور چیزیں ہیں, تو ان کو ہم بہر صورت ادا کرنا ہے, الا یہ کہ شرعی عذر کی بنا پر ہی ہمیں اجازت مل جائے. سفر کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے, لیکن کون سا سفر, کیسا سفر, کب ہم نکل رہے ہیں, کب ہم واپس ہو رہے ہیں, اس کی تفصیلات معلوم کر لیں علماء سے. بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے, اور اس کے عوض میں اگر ہم بعد میں ایسی حالت میں پہنچ چکے ہیں کہ بعد میں پھر صحت مند ہونے کی توقع نہیں ہے تو پھر فدیہ دینا ہے, اور اگر بعد میں صحت مند ہونے کی توقع ہے تو بعد میں پھر روزے رکھنا ہے. لیکن کون سی بیماری ہمارے لیے روزے چھوڑنے کا عذر بن سکتی ہے اور کون سی نہیں, اس کی تفصیلات کو علماء سے پوچھ کر کے معلوم کر کے پھر اپنے لیے راہ حل اختیار کرے. اب تعالیٰ ہم سبوں کے لیے رمضان کی قدر سہل فرمائے, اور رمضان کی رحمتوں سے, برکتوں سے, اور مغفرتوں کی, اور آزادی کے پر جہنم کے آزادی کے جو پروانے ہیں وہ ہم سبوں کے حق مقدر فرمائے. الحمدللہ.